براق کا روٹ ورڈ برق ہے، اور برق آپ جانتے ہیں بجلی کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید سپیڈ آف لائٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا ہوگا. اور اگر آپ کو اس دنیا کے ٹائمنگز اور اس سسٹم سے نکلنا ہو تو لائٹ کی سپیڈ پہ اگر نکلا جائے تو پھر یہاں کا فریکشن آف اے سیکنڈ اور دوسری دنیا کے شاید ہزاروں سال گزر جاتے ہوں گے. یعنی لائٹ کی سپیڈ پہ 1,24,000 مائلز پر سیکنڈ انسان جاتا ہے. تو یہاں کا تو ایک سیکنڈ ہے اور ڈسٹنس طے ہو گیا 1,24,000 مائلز. اور ایک دوسرے سسٹم میں انسان ٹائم میں چلا جاتا ہے جس کا ٹائم یہاں کے ٹائم سے بہت ڈفرینٹ ہے، اور اس کے بارے میں کئی آیات اور احادیث سے بھی ہمیں علم ہوتا ہے. اس سے بظاہر دنیا کا تو بہت تھوڑا وقت گزرا تھا، لیکن وہاں آپ نے ایک پوری کائنات کا مشاہدہ کیا. آسمان دنیا پہ آپ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام دیا، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں اور بائیں جانب کچھ روحیں دکھائیں. دائیں جانب کی روحیں نیک بخت تھیں اور بائیں جانب کی بدبخت، یعنی اولاد آدم دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتایا گیا کہ انہی کی اولاد میں سے کچھ لوگ تو خوش نصیب ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ بد نصیب ہیں جو بائیں ہاتھ پہ ہیں. پھر آپ کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں کا دروازہ کھلوایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. دونوں سے ملاقات ہوئی، سلام اور سلام کا جواب ملا، اور آپ کو مبارکباد دی، انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. تیسرے آسمان پہ آپ پہنچے، وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی بڑے حسین تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ زلیخا کو برا بھلا کہنے والیاں اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو انگلیوں کی بجائے اپنے دل کو کاٹ دیتی. یعنی ان کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تو یوسف علیہ السلام سے بھی بڑھ کے تھا. تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی، سلام کیا، جواب ملا، انہوں نے مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اقرار نبوت کیا. چھٹے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا، اقرار نبوت کیا. البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے کہا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا، اور وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. بیت المعمور ایک گھر ہے جو ساتویں آسمان پہ ہے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ جاتی ہے دوبارہ اس کے طواف کی نوبت نہیں آتی، یعنی اتنے فرشتوں کی فورس ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ عرش چرچراتا ہے، اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، کیونکہ ایک بالشت بھر جگہ بھی وہاں ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی تو کوئی ضرورت نہیں، اتنی بڑی مخلوق اس کی عبادت کر رہی ہے. کوئی مسلسل فرشتے رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، کوئی رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجود کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نظارے دکھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، ایک آخری حد ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے، سلام ہوا، پوچھا گیا کیا لائے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جواب ملا السلام علیک ایہا النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی اپنے نیک لوگوں کو یاد رکھا، انہوں نے کہا تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں پر بھی سلامتی اپنے ساتھ ساتھ، نیک بندوں کو اپنے انسانیت کی معراج کے موقع پہ یاد رکھا. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ڈرنکس پیش کی گئی تھیں معراج کے موقع پہ، شراب اور دودھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا تھا. مختلف واقعات ہیں معراج کے، اور یہ ایک طویل ایک سفر تھا، بہرحال اس کا ایک خلاصہ آپ کو دے رہے ہوں. اور یہاں پہ آپ کو تحفہ ملا تھا 5 نمازوں کا، شروع میں 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے واپس پلٹے تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا، آپ نے فرمایا تھا 50 نمازوں کا، انہوں نے کہا تھا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجئے. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پھر آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا. 10 نمازیں کم ہوئیں، پھر پلٹے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تخفیف کرائیے، آپ کی امت اتنا نہیں کر سکے گی. پھر مزید 10 نمازیں کم ہوئیں، پھر آپ لوٹے، پھر مزید کم کرائی گئیں، حتیٰ کہ رہتے رہتے 5 ہو گئی. البتہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کا اجر و ثواب 50 کے ہی برابر ہے. اس کے بعد آپ کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا تھا، ایک مرتبہ زمین پہ دیکھا تھا اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، ان کی سزائیں ایسی شدید تھیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے. آپ نے مالک کو دیکھا جو جہنم کا داروغہ تھا، وہ ہنستا ہی نہیں تھا اور نہ اس کے چہرے پہ خوشی اور بشاشت تھی. کس طرح ہنس سکتا ہے وہ جو ہر وقت ایک عذاب دیکھ رہا ہے؟ آپ نے ان کو دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو ان کے دوسرے آنتوں کے ذریعے سے باہر نکل رہے تھے. آپ نے سود خوروں کو دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب آل فرعون کو آگ پہ پیش کرنے کے لیے لایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت وہ انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے. آپ نے زنا کرنے والوں کو دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور اچھا گوشت ہوتا تھا لیکن وہ اس کے پہلو میں پڑا ہوا سڑا ہوا اور چھچڑے جیسا جو گوشت تھا وہ کھاتے تھے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے حق حلال کی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بجائے بدکاری کو پسند کیا تھا. آپ نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد کو داخل کرتی ہیں، یعنی حاملہ تو کسی اور سے ہوئی ہوتی ہیں اور شوہر کی لا علمی سے اسے کہتی ہیں بچہ تمہارا ہے. ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھے ہوئے تھے اور انہیں آسمان اور زمین کے درمیان لٹکایا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت دیکھی تو آپ خوش ہو گئے اور کہا کہ کون ہے جو یہاں نہیں آنا چاہے گا. لیکن جب آپ کو جنت کا راستہ دکھایا گیا تو آپ غمگین ہو گئے، اتنا مشکل راستہ، بہت ہمت والے اور کم ہی لوگ ہیں جو اس میں سے چل کے اس جنت تک پہنچیں گے. جہنم کا راستہ انتہائی خوشنما اور انجام انتہائی اذیت ناک، یہ غمگین کر دینے والی باتیں ہیں دونوں، کہ وہ جگہ جس کا انجام خوبصورت ہے جنت ہے، راستہ بہت مشکل ہے، بہت کم ہی اتنے ہمت والے ہوں گے جو تمام مشکلات کے باوجود وہاں پہنچیں گے، اور جہنم کا راستہ انتہائی آسان، دل فریب اور خوشنما، اور بہت سے نادان لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں. آپ نے اس سفر کے دوران جب واپس آئے دنیا میں تو راستے میں اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، ان کا ایک پانی کا برتن بھی تھا، قافلے والے سو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا اور دوبارہ اس کو ڈھک دیا، اور جب وہ آئے تھے آپ نے ان کو بتایا تھا ان کے پانی کے بارے میں بھی اور ان کا ایک اونٹ کے بارے میں بتایا جو ان سے بھاگ گیا تھا، اور یہ بات آپ کی معراج کی تصدیق کرتی تھی. یہ قافلہ بہت دور تھا مکہ سے جس کو آپ نے دیکھا اور ان کے تمام حالات ان کو بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نشانیاں اس رات دیکھی، لیکن ان تمام نشانیوں کے باوجود قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تھا. ایک عظیم نبی کو جنہوں نے پوری کائنات کی سیر کی، اللہ رب العزت سے ملاقات کی، سوال و جواب ہوئے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو صرف طور سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، اگرچہ کسی کا درجہ کسی سے بڑھانا مقصود نہیں، لیکن صرف اس بلندی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ واقعہ معراج ہے، جو راتوں رات یہ سفر آپ نے کیا، اور فریکشن آف سیکنڈز میں یہ سفر طے ہو گیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کے آخری ایام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک بہترین حکمران، بہترین جرنیل، بہترین دوست، بہترین ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شوہر، بہترین باپ، پرشفیق نانا بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی زندگی کو اتنا ہی وقت اور اہمیت دیتے تھے جیسے کہ دیگر کاموں کو سر انجام دیتے تھے۔ اپنے اوقات کار کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے، اور جو وقت جس کو دیتے تھے اس کا بہترین استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ سے جو شخص ملتا تھا اور آپ کے قریب ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ آپ کو وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اگر کچھ لوگ آپ کے روب سے متاثر ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تکلیف دور کر دیتے، وہ خوف اور گھبراہٹ دور کر دیتے، اور کہتے میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی میں تو ایک بہت عام یعنی سادہ سی خاتون کا بیٹا ہوں، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ بہت شفیق، ہر ایک کو اپنے قریب کرتے، غیروں کو اپناتے تھے، اور اپنوں کے ساتھ بھی بہت ہی محبت بھرا سلوک کرتے تھے۔ اپنے چچاؤں کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، جس طرح چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کراہ رہے تھے بدر کے قیدی کے طور پہ جب گرفتار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے تھے، چچا کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اور صحابہ کرام نے پھر آپ کی کیفیت کو محسوس کیا تھا اور سب قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دیے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام آیا۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پہ جس طرح آپ روئے، بہت ہی زیادہ وہ محبت کا اظہار تھا، اور یہی حال آپ کا اپنے دیگر اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تھا۔ آپ کی بعض پھوپھیاں ایسی تھیں جن کی آپ مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور محبت تو تھی ہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کیسے کہا تھا کہ ان کو اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ دکھاؤ کہ وہ ان کا دل برداشت نہیں کر سکے گا، اور پھر آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی یہ سوچ کے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھوپھی ہیں ان کے دل پہ چوٹ پڑے گی اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کے۔ اس طرح ایک اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کو پتا چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کے لیے انتظام کیا شادی کا، پتا چلا ان کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے اپنی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی اور اس کو مدد دی تاکہ وہ شادی آرام سے کر سکے اور اپنا کھانے پینے کا انتظام بھی کرے۔ تو محبت، مال، وقت گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین شوہر، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آزاد مطہرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارے ہاتھ بٹا دیتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور شدید گرمی تھی، اور آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنا شروع ہوا، اور میں نے جب دیکھا مجھے لگا اس پسینے میں سے گویا نور پھوٹ رہا ہے، اور میں دیکھتی ہی چلی گئی۔ تو آپ نے پوچھا تھا کیا بات ہے، تو پھر میں نے آپ کے لیے وہ شعر پڑھا کسی شاعر کا کہ چہرے مبارک سے اس طرح دھاریاں بہہ رہی ہیں گویا بدلیاں چاند کے آگے سے ہٹ گئی ہوں، کوئی بہت تعریف بھرا شعر تھا، آپ خوش ہوئے تھے، اور وہ فرماتی تھی کہ زلیخا کو برا کہنے والی اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کی بجائے اپنے دل کو کاٹ لیتی۔ آپ کا حسن سلوک تھا، اسی وجہ سے آپ کے چہرے سے، آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے ازواج مطہرات کو بھی بھرپور محبت تھی، اور گھر میں آپ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہوتے تھے، آپ لوگوں میں بالکل ان جیسے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں، بیویوں کے ساتھ بھی اور باہر ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم گئے راستے میں سفر میں تھے تو کھانے کی حاجت ہوئی، ایک صحابی نے کہا میں بکری ذبح کر لوں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتار لوں گا، تیسرے نے کہا میں پکا دوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں لکڑیاں کاٹ کے لے آؤں گا۔ صحابہ کرام کہتے تھے نہیں ہم ہیں، لیکن آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ساتھیوں میں کوئی ممتاز حیثیت اپنے لیے پسند فرمائے، جب بیٹھتے تھے تو سب کے درمیان بیٹھتے تھے اور مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم میں سے سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو آپ اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا، اسی طرح شفقت فرماتے، توجہ فرماتے، کوئی بات کرتا پورے کے پورے اس کی طرف مڑ جاتے، بات کرتے تو بہت فصاحت سے، بہت کم الفاظ میں جامع بات ہوتی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بھر کے بولتے تھے، یعنی ایک ایک لفظ پراپرلی ادا کرتے تھے، اور فرماتی تھی بعد میں کہ تم لوگوں کی طرح تاڑ تاڑ نہیں بولتے تھے، یعنی بہت زیادہ کوئی جیسے لمبی گفتگو نہیں کرتے تھے، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغو بات تو کرتے ہی نہیں تھے، زبان مبارک سے ہمیشہ شائستہ اور بہترین بات سنی گئی، حتیٰ کہ مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی غلط بیانی نہ کی۔ اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ہم یعنی بڑھیا خواتین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، یعنی جنت میں تو بوڑھے نہیں جائیں گے، تو وہ عورت روتے ہوئے نکل گئی کہ مطلب اب ہمارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے تھے اور پھر ان کو وہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ وہاں تو سب جوان ہو جائیں گے، یعنی جو دنیا میں بڑھیا ہے اور نیک ہے وہ وہاں جوان ہو کے داخل ہوگی، اور آپ پھر مسکرائے تھے، یعنی ایک طرح سے ایک مذاق کی تھی لیکن اس میں بھی سچائی تھی۔ اور اگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ کوئی مذاق کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے ان کے ساتھ، بہت کم ایسے دیکھا گیا تھا کہ آپ کو بہت منہ کھول کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، بہت کم گنے چنے واقعات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس طرح ہنسے ہوں کہ دندان مبارک سارے نظر آئے ہوں، اور پھر وہ فرماتے تھے کہ دانت مبارک ایسے ہوتے تھے جیسے اولوں کی طرح چمکتے تھے، لیکن تبسم ہی زیادہ فرماتے تھے، وارمتھ تھی آپ کے اندر، دل سے لوگوں کے لیے محبت تھی۔ زہیر نامی ایک بدو تھے جو کہ باہر رہا کرتے تھے، کبھی کبھی شہر میں آتے تھے اپنی ضروریات کے لیے، اور کہا جاتا ہے بڑے کالے کلوٹے اور چھوٹے قد کے، بہت آرڈنری لکنگ تھے، اور ایک دن وہ جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکثر باہر سے اپنی سبزیاں وغیرہ جو اگاتے تھے تحفہ لایا کرتے تھے، تو ایک دن وہ بازار میں کھڑے خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کون ہے جو اس کو خریدنا چاہے، پہلے تو پریشان ہوئے کون، جب آپ دیکھا کہ آپ ہیں تو اور بھی اس نے اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ لگا دی اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ جیسے نکمے کو کون خریدنا چاہے گا، تو آپ کے الفاظ کا مفہوم تھا لیکن کیا پتا اللہ کے آگے تمہاری بہت قدر ہو، ایسے لوگوں کی ہمت بندھاتے تھے جن کو معاشرے میں بہت محبت یا عزت سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو زہیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دل لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کی محبت دنیاوی اغراض سے بالکل بلند تھی، یہ نہیں تھی خواہش کی فلاں سٹیٹس والا مال والا ہے تو یہ میرے کام آئے گا لہذا اس کی طرف زیادہ التفات کروں، سب برابر تھے آپ کے نگاہ میں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ دنیاوی طور پہ کم حیثیت والوں کے ساتھ اگر ذرا رتبے والوں نے ذرا اونچا بول بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے، انسان برابر ہیں، اور آپ نے یہ عملاً ثابت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفا میں سے تھے جن کے پاس کوئی دنیاوی مال نہیں تھا، اور آپ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتے گویا کسی نے سورج پیس کے آپ کے چہرے مبارک میں رکھ دیا ہو. اور یہ حال ازواج مطہرات کا تھا، سب آپ سے محبت کرتی تھی کیونکہ آپ بہت اچھے شوہر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بہت اچھی بیوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین شوہر تھے. آپ نے عین نوجوانی میں اپنے سے 15 برس بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی، اس کے باوجود جبکہ وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی بات کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ محبت اور التفات میں کوئی کمی نہ آئی، اور نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفادار شوہر اور ایک قدردان انسان کی طرح ان کو یاد کرتے اور غمگین ہو جایا کرتے تھے. اور ان کی سہیلیوں کے گھر بھی جب بھی گھر میں بکری یا کوئی گوشت پکتا تھا تو تحفے کے طور پہ بھیجتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول جانے بھی دیجئے، وہ کہتی ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو یاد کرتے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بوڑھیا تھیں، آپ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا ناراضگی سے. تو کہتی ہیں میں نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اب میں آئندہ کبھی ایسی بات مجھ سے نہ نکالوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جبکہ سب نے مجھے جھٹلایا، اس وقت انہوں نے مجھے اپنا مال دیا جبکہ سب نے مجھے محروم کیا، اور اس کے سوا کسی اور کے بطن سے میری اولاد نہ ہوئی سوائے ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ماریا کتیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے، وہ بھی پھر بعد میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک بہت قربانیاں، بہت محبت، بہت ایثار تھا، لیکن آپ کی عظمت ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ عربوں میں عام رواج تھا. جیسے کہ وہ ایک آئے تھے شخص اسلام قبول کرنے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، میری 10 بیویاں ہیں. تب آپ نے فرمایا تھا کہ 4 رکھو اور باقیوں کو طلاق دو. تو عربوں کے ہاں کوئی بات نہیں تھی ایک شادی کے بعد دوسری کر لینا، لیکن آپ نے اپنے سے کئی عمر بڑی خاتون کے ساتھ آخری وقت تک پوری وفا کے ساتھ نبھا کیا. اور دوسری شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، وہ بھی جو کہ بڑی عمر کی بیوہ خاتون تھی، 50 برس کے قریب ان کی عمر تھی اس وقت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ شباب میں تھے اور ادھیڑ عمر میں تھے، اس میں بھی آپ سنجیدہ مزاج خواتین کو پسند کیا کرتے تھے. اور باقی جتنی شادیاں ہوئی ہیں آپ 50 برس کی عمر سے زائد ہو چکے تھے اس وقت، جب سے انسان کو اتنی زیادہ عورت کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اور وہ شادیاں کیوں کی گئیں، ان میں بہت حکمتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایک محبت کا مضبوط تعلق تھا وہ مزید مضبوط ہوا. ایسا رشتہ ہو گیا تھا صاحب کہ وہ اور بھی زیادہ آپ کے حامی و ناصر ہو گئے. جنگ احد کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ نکاح کیا، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مزید ایک بندھن بندھا، اور اس کے ساتھ اسلام کے مشن کو اور بھی اسٹرینتھ ملے. جنگ احد کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احد کے دوران زخم لگا تھا وہ پھر دوبارہ پھوٹا، اور 4 ہجری میں وہ فوت ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور ان کے بچے بھی تھے. اور جب آپ نے پیغام بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے بچے ہیں اور آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے آرام میں خلل پڑے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی قربانیوں کی قدردانی کی جنہوں نے اسلام کے راستے میں اتنی قربانی دی کہ جب ہجرت کر رہی تھی شوہر کے ساتھ مدینہ کی طرف، تو ان کے گھر والے آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم نہیں جانے دیں گے. اور ان کے شوہر کو کہا تم لوگ اس طرح ہماری بیٹی کو لے لے کے پھرتے رہو گے. ایک اونٹ تھا اور وہ پیچھے سے بہت خاندانی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. 1 سال تک شوہر سے جدا رہی اور بچہ بھی سسرال والے چھین کے لے گئے تھے. روتی تھی روزانہ آ کے وہاں اس مقام پہ جہاں سے بچھڑی تھی شوہر اور بچے سے. اور 1 سال بعد پہ تن تنہا بچے کو لے کے جب اجازت ملی تو مدینہ کی طرف چلی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کو قبا تک پہنچا دیا. اب ایسے میں پردیس ہے، غربت ہے، فقر ہے، اور شوہر بھی فوت ہو گئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ روتی تھی، کہتی تھی ہائے ہائے پردیس میں یہ کیسی غربت کی موت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کی دل جوئی کی جنہوں نے خود بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی، جن کے شوہروں نے بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل گین بھی ہوا کہ اس شادی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس طرح نہ آئے مخالفت پہ جیسے وہ پہلے آیا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں بہت قدر کی جاتی تھی، اور بیٹی کا جہاں رشتہ ہو جاتا تھا پھر اس قبیلے کے ساتھ جنگ و جدل سے گریز کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیکٹک بھی اپنایا اسلام کے لیے، اور ان شادیوں میں بہت حکمتیں تھیں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر کے بچے کو بھی محبت دی۔ ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو گھر ملا، شوہر ملا، ان بچوں کو باپ جیسا ایک باپ ملا، اور پھر آپ نے ان کے بچوں کو تربیت بھی کی۔ جیسے ان کے بچے کے بارے میں آتے، ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور کبھی ادھر ادھر ہاتھ مارتے سالن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ہاتھ پکڑا اور کہا ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے آگے سے کھاؤ۔ اسٹیپ بچوں کے ساتھ ایسی محبت کی مثال کہاں ہے؟ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان دے دی تھی مکہ میں، کیونکہ آپ ایسی محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ سب کے دل جیتتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، ان کے شوہر بھی احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں، آپ نے شادی کی اور وہ 6 ماہ ہی زندہ رہی۔ شادی کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو صرف 2 بیویاں تھیں جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا لقب ام المساکین تھا کیونکہ بہت فیاض سخی تھیں، غریبوں کی مدد کرتی تھیں۔ اب آپ نے تو سہارا دے دیا، ان کی زندگی کے آخری دن تو اس خوشی میں گزرے، وہ تنہا نہیں تھی۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی تھیں، ان کے ساتھ شادی کر کے عربوں کی ایک بہت پرانی جہلیت کی رسم توڑی گئی کہ منہ بولے بیٹے منہ بولے ہیں، سگے بیٹے کی طرح نہیں ہیں، اور ان کی بیویوں کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ شادی ان کے ساتھ جائز ہے کرنا۔ جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا مکہ میں، ان کے ساتھ حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ خوش نہیں تھے دونوں، اور اکثر حضرت زید آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی تھی کہ زید ان کو چھوڑیں گے اور آپ کی شادی ادھر ہونی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، گزارا کرنے کو کہتے تھے، لیکن آخر کار طلاق ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ وزوجناکہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح اس عورت سے کر دیا، عرشوں پہ یہ نکاح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی ہر شادی ہوئی، اور اس میں بہت حکمتیں تھیں۔ یہ رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتی تھی، اگر کوئی بھی اور مسلمان ایسی شادی کرتا تو باقی لوگ پھر بھی اس کو برا ہی سمجھتے رہتے، کیونکہ وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ اور انہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جو کہ حبشہ میں ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ شروع شروع میں جا چکی تھی، اور وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان جو دنیا کو تنگ کرتا تھا اسلام قبول کرنے دے، کیا اس نے اپنی بیٹی کو نہ ستایا ہوگا؟ اسی لیے انہوں نے اسلام تو نہ چھوڑا، وطن چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف چلی گئی، اور وہاں سے انہیں ایک اور دکھ نصیب ہوا کہ شوہر آہستہ آہستہ مرتد ہو گیا، شراب پینے لگا اور اسی حال میں مر گیا۔ یہ پردیس میں رہیں، وطن بھی چھوٹ چکا ہے، باپ اسلام کا مخالف ہے، اور شوہر جس کے ساتھ آئیں وہ پہلے مرتد ہوا پھر مر بھی گیا، لیکن نہ واپس گئیں نہ دین کو چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی، رشتہ بھیجا نجاشی کے ذریعے، اور یہ غائبانہ نکاح پھر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے اس شادی کے بعد اس طرح کھلم کھلا مخالفت کرنا چھوڑ دی جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے بعد ہوا، یہودی سردار کی بیٹی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا وہ رو رہی ہیں، پوچھا صفیہ کیا ہے؟ کہنے لگی عائشہ اور حفصہ فخر کرتی ہیں کہ ہم دونوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھی لگتی ہیں اور ہم تم سے بہتر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم کہتی کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، یعنی کہ تم بھی تو حسب نسب میں کم نہیں۔ جس طرح ان کا دل جیتا، اور اسی طرح ایک مرتبہ ان کا اونٹ جو تھا بدک کے بھاگ گیا اور وزاروں قطار رو رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھتے جا رہے تھے۔ ازواج مطہرات میں تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسن طریقے سے ان کے معاملات کی اصلاح کرا دیتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی۔ روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے، ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی، اور پھر رات سوتے باری باری ایک ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے، تو گھر خوشیوں کا گہوارے تھے، حالانکہ وہ گھر صرف ایک ایک حجرے پہ مشتمل ہوا کرتے تھے۔ عزت، محبت، ان کے دکھ سکھ بانٹنا، ان کی دلجوئی کرنا، گھروں میں ان کی ہیلپ کرنا، اگرچہ دنیاوی مال و دولت نہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا نہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مثال تاریخ میں کم ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے فقر اور غنا کو پسند کیا بلکہ اپنے تمام اہل خانہ کو بھی اسی معیار پہ قائم رکھا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی تھی اور اپنا وظیفہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں کیونکہ حقیقتاً ان کو بہت کم ملتا تھا۔ ایک زوجہ محترمہ فرماتی تھی ہمارے پاس ایک جوڑا اکثر ہوا کرتا تھا، یعنی بس ایک پہنا ہوتا تھا اور ایک اور ہوتا تھا، کھانے کی تنگی، ایسے میں آپ خاموش رہے اور حال یہ ہے کہ افتوحات ہو رہی تھی، مال غنیمت آ رہا تھا، سب کچھ آپ کے حکم اور مرضی کے مطابق خرچ ہو رہا تھا، لیکن آپ نے اپنے گھر میں مال کو نہ داخل کیا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو لیجر کی زندگی کی عادت ڈالی، اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ پورا اختیار ہو انسان کے پاس اور دنیاوی دولت بھی آ رہی ہو اور پھر بھی اس سے استغنا برتنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے حضرت مطہرات کو کافی ڈانٹا، یعنی تم لوگ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے کرتی ہو؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے، ایک ڈیمانڈ سب کی طرف سے آ رہی ہے، نہ ناراض ہو رہے ہیں، نہ لڑ رہے ہیں، نہ ڈانٹ رہے ہیں، خاموشی سے اپنی ناراضگی کا اظہار، کنارہ کشی۔ اور مسجد نبوی میں ہی ایک بالا خانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلے گئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ کھری بان پر لیٹے ہوئے، تو جسم مبارک پہ نشان پڑے ہوئے، بستر بھی نہیں، اوپر گدا بھی نہیں، رو پڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے رو، کس طرح تو آرام کریں اور عیش کریں اور آپ اس طرح؟ تو فرمایا تھا عمر تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا تو ان کی اور آخرت ہماری، یہ مفہوم حدیث ہے۔ ہر ایک ماہ گزرا تھا، 29 دن تو تشریف لے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو مہینہ نہیں گزرا، تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ مہینہ 29 دنوں کا بھی تو ہوتا ہے، چھیڑ چھاڑ بھی ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، جائز بات پہ ناراضگی کا بھی اظہار ہے، لیکن ناراضگی میں بھی ایک انتہا درجے کی شائستگی ہے۔ اور پھر وہ آیت اتری تو ان کو بٹھا کے کہا کہ تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا لے لو، میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، تمہاری چوائس ہے، زبردستی نہیں کی تھی کہ نہیں بس ایسے ہی رہنا ہے، کہ ٹھیک ہے دنیا چاہیے، میں جو ہے دیتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، پھر جیسے چاہو اپنی زندگی گزار لو۔ اور وہ پھر بائی چوائس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی ایسی عظیم تھی خواتین کہ ان کو بھی دنیا کی پرواہ نہیں تھی نہ دنیا کی تنگی کی، میں کہا ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں، تو آپ نے اتنا ان کا بھی تذکیہ کر دیا تھا کہ وہ تقویٰ کے اتنے اعلیٰ معیار پہ تھیں کہ پھر دنیا ان کے آگے بالکل سیکنڈری تھی۔ اپنے ساتھ سفروں پہ بھی لے کے جاتے تھے، جنگوں میں بھی لے کے جاتے تھے، وہ نگلیکٹڈ فیل نہ کریں، اگنورڈ فیل نہ کریں، پوری طرح عدل ہے بیویوں کے درمیان۔ سفر کے لیے قرعے کے ذریعے نام نکالا جاتا، جس کے نام قرعہ نکلتا وہ ساتھ جاتی تھی۔ ایک برابر وظیفہ تمام ازواج مطہرات کا، 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو، ایک برابر سب کو تقسیم ہوتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ اپنی بیویوں کو بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ محبت اتنی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب وہ ملنے آتی محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے، پیشانی پہ چومتے تھے، سفر سے کہیں جاتے اور آتے تھے تو فوراً مسجد میں دو رکعت پڑھتے اور پھر جاتے تھے بیٹی کو ملنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں جیسے عزیز، اور ایک سروائیونگ اولاد ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تو بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، تو کس قدر محبت ہوگی اس سے۔ اور ان کے چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور کنویں کا پانی کھینچ کھینچ کے سینے مبارک پہ نیل پڑ جاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگ لاتی، بہت سے غلام آئے ہوئے ہیں۔ دونوں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے گھر لوٹ آئیں، اور جب رات کو آپ کو پتا چلا کہ وہ آئے تھے تو خود ان کے گھر آ گئے اور پوچھا کہ کیوں آئے تھیں، اور وہ شرما کے چپ ہو جاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ سے کچھ مانگے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بتاتے ہیں کہ یہ مدعا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں، اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح جو آپ نے بتائی، جو اب تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ وہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سکھائی تھی۔ بہت مشکل ہے ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو اس مشکل میں دیکھنا اور پورے اختیار اور استطاعت کے باوجود ان کو یہی ہدایت کی دنیا کی بجائے آخرت کی طرف توجہ رکھو۔ اور یہ محبت سچی تھی، آپ کی محبت اصولوں پہ قائم تھی، اس میں کبھی بھی ہم ایک موقع نہیں دیکھتے جب آپ نے جذبات سے مغلوب ہو کے اپنے کسی اصول کو بھی توڑا ہو۔ اور بیٹی بھی پھر ایسی محبت کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کے جذبات کا اندازہ لگاتی تھی، آپ کو جو چیز ناپسند ہے فوراً چھوڑ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ گھر پہ پردہ لٹکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے، باہر سے پلٹ گئے، سمجھ گئی فوراً پردہ چاک کر کے بھیج دیا کہ بانٹ دیا جائے غریبوں میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے باپ میرے گھر نہ آئے۔ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف دنیا دینے سے بچوں سے محبت نہیں بڑھ سکتی، بچوں کو اصول پہ قائم رکھنے کے لیے، با اصول بنانے کے لیے اگر دنیاوی طور پہ کچھ چیزوں سے محروم بھی کرنا پڑے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اب بچے ہم سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ کسی سٹیج پہ وہ ضرور ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہماری بہتری اسی میں تھی۔ اور پیار دیتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں ان کے گھروں میں، اور ان کے بچوں کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھا کے سواری دیتے تھے، کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، اور کسی نے دیکھا تو کہا کیا خوب سواری ہے، تو کہنے لگے سوار بھی تو کیا خوب ہے، اور ان کو میرے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے دونوں کو۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے دیکھا دونوں بچے الجھتے چلے آ رہے ہیں، ماں نے ذرا لمبے لمبے چوہے سلوا دیے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پیروں میں جب وہ کپڑا الجھا تو لگا ابھی گر پڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے لپتے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لیکن محبت دی۔ ایک نواسی کے بارے میں پتا چلا بہت بیمار ہیں، قریب المرگ ہیں، گئے بچی کو اپنے گھٹنوں پہ ڈالا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، نرم دل محبت کرنے والے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ ان کی بیٹی امامہ نام تھا، ان کو نماز کی حالت میں اٹھائی رکھا، اور سجدے میں جاتے تو تھوڑی دیر اتار کے پھر اٹھا لیتے۔ شفیق نانا بہترین باپ، بہترین شوہر، لیکن با اصول۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ایک فاطمہ نامی خاتون نے جب چوری کی، صحابہ کرام کا دل چاہا کہ خیر ہے، عورت ہے، کوئی بات نہیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، سزا نہ دی جائے۔ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے، بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے، ان کے ہاتھ سفارش کرائی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹوا کے چھوڑتا۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اصولوں میں، اور عدل و انصاف بے لاگ ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی ایک مسلمان کے خلاف شکایت لے کے آیا مقدمہ، اور آپ نے تحقیق کی، یہودی سچا تھا، آپ نے مقدمے کا فیصلہ یہودی کے فیور میں کر دیا۔ اتنے واقعات ہیں انصاف کے، حیرت ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے طائف والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح پہ بہت مائل کیا تھا، اور جب صلح ہو گئی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسی قوم سے تھے، انہوں نے کہا کہ یہی جو شخص سخر، اس نے میری پھوپھی کو ایک طرح سے اریسٹ کیا ہوا ہے اور ناجائز کیا ہوا ہے۔ اب حالانکہ اس کی وجہ سے یہ صلح ہوئی، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح تھی، لہذا آپ نے ان کو کہا کہ اس کی صوفی کو آزاد کر دو۔ پھر کچھ قبائل نے کہا کہ ہمارا ایک چشمہ تھا اسلام سے قبل، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے، آپ نے کہی اب ہم اسلام لیں، ہمارا چشمہ ہمیں واپس کر دے۔ آپ نے پھر ان سے کہا کہ ان کا چشمہ واپس کر دو، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حیا سے سرخ ہو گیا، یعنی کہ میں ایسے شخص کو بار بار اس کے خلاف فیصلہ دے رہا ہوں جو کہ اسلام کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا تھا مصالحت کی، لیکن جہاں انصاف کی بات تھی ہر چیز پہ سیکنڈری تھی، اور شرم و حیا تو اتنی تھی کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے زیادہ آپ کے اندر حیا تھی۔ محبت، مذاق، موقع کی مناسبت سے سختی بھی ہے، رحمت عام ہے ہر ایک کے لیے، جاندار، بے جان، اپنے، پرائے۔ اور ان شادیوں سے کیا فائدے ہوئے کہ بہت بڑا دین کا علم ہم تک ازواج مطہرات کی وجہ سے پہنچا ہے، جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کے متعلق تھی باتیں، مثلا گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ بالکل پرائیویٹ لائف، پرائیویٹ مومنٹس میں آپ کیسے تھے، اور امت کو، امت کی خواتین کو خاص طور پہ ازواج مطہرات نے بہت زیادہ تعلیم سے اور علم سے آراستہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر بالکل ایک انفارمل یونیورسٹی بن گیا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے بعد بنو نذیر اس طرح مخالفت پہ نہ آئے جیسے پہلے کرتے تھے۔ آپ کی آخری شادی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، ان کا بھی بہت با اثر خاندان تھا، وہ لوگ بھی اسلام کے لیے نرم ہو گئے، اور قبائلی نظام میں ایک ایک قبیلے کا آ ملنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ علاقے جہاں ایک سینٹرل گورنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں ہر قبیلہ اپنی جگہ کچھ پاور رکھتا ہے، اور اگر کچھ قبیلے مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ ایک قوت بن جاتے ہیں۔ ایسے سسٹم میں ان قبائل کو ملانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دانشمندی تھی۔ قبیلہ بنو مستلق، حضرت زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو وہ سب کے سب موسٹلی ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، اور پھر بہت جلد وہ لوگ اسلام لے آئے تھے، تو ایک پورا قبیلہ اسلام کے فیور میں آ جاتا ہے، تو قبائل در قبائل سپورٹ مل رہی، دوسری طرف ازواج مطہرات کی وجہ سے دین ٹھہر رہا ہے، تعلیم عام ہو رہی ہے، اور پھر ایک بہت بڑی حکمت بہت سے ایسے لوگوں کو بھی سپورٹ خواتین کو دینا تھا جن کا بہت ایثار اور قربانی والا رویہ رہا تھا، اور وہ بیوائیں ہو جاتی یا چھوٹے بچے رہ جاتے تو ان کو فوراً ایک فیملی مل جاتی تھی، شیلٹر مل جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شوہر، ان شادیوں میں بڑی حکمتیں تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو پہلو تھے ان کو بہترین طریقے سے ساری زندگی ڈیل کیا، اسلام پھیل رہا تھا، مخالفتیں دم توڑ رہی تھیں، آپ کی مسلسل محنت، کوششیں، صبر رنگ لایا۔ 30 برس گزر گئے، سارا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا، اور جاہلیت کے اثرات ہر طرف سے چھٹنے لگے۔ نہ صرف یہ کہ بتوں کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ بتوں کو توڑ کے ان کا صفایا ہی کر دیا گیا، دلوں سے بھی بتوں کی محبت نکل گئی، اور یہ تمام علاقے بتوں سے پاک ہوئے، توحید کی صدائیں اب سارے صحرا میں گونج رہی تھیں۔ اللہ اکبر، قاری تلاوت کرتے، دور دور تک مولمین پھیل رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قربانیوں، محنتوں کا پھل آپ کو دکھایا جائے۔ آخری حج کی تیاری شروع ہوئی، 10 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گورنر بنا کے، اور رخصت کرتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ دور تک گئے، اور کہا اے معاذ، غالباً تم مجھ سے میرے اس سال کے بعد نہ مل سکو، بلکہ غالباً میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، جدائی کا غم تھا۔ سارے صحابہ کرام بہت پیارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری شروع کی، اب لوگوں کو آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ذہنی طور پہ پریپئر کرنا شروع کر دیا تھا کہ اب وقت پورا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے آپ کے ساتھ حج کرنے کی تیاریاں کی، اور 1,24,000 سے زائد کہا جاتا ہے لوگ اس حج میں شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کی، ہفتے کا دن تھا، آپ نے کنگھی کی، تیل لگایا، اپنے لباس پہنا، قربانی کے جانوروں کو قلادے پہنائے، اور ظہر کے بعد کوچ فرمایا، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھیں۔ پھر آپ نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، رات گزاری، اور اس کے بعد اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور سر مبارک پہ اپنے ہاتھ سے ایک خاص قسم کی خوشبو لگائی، اور اس خوشبو میں ہلکی ہلکی چمک بھی تھی، اور کہا جاتا ہے آپ کی مانگ اور داڑھی مبارک کے بالوں میں وہ تھوڑی تھوڑی چمک نظر آ رہی تھی، لیکن آپ نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر آپ نے اپنا تہبند پہنا، چادر پہنی،